أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں ہالینڈ لونڈسکیٹ سے دے رہا ہوں جہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ہالینڈ کے سالانہ جلسے کا آغاز ہو رہا ہے. جو باتیں میں اس سے پہلے چند خطبات میں کہتا رہا ہوں ان کا تعلق توبہ سے ہے, اور اسی تعلق میں ہالینڈ کی ضروریات کو بھی میں پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہالینڈ کی ضروریات دراصل باقی ملکوں کی ضروریات سے بنیادی طور پر تو الگ نہیں, لیکن ہر ملک کے ماحول کا اور حالات کا ایک فرق ہوا کرتا ہے. اسی فرق کی نسبت سے جماعت احمدیہ کو اپنی حکمت عملی طے کرتے ہوئے بعض خاص پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں. ہر قوم کا ایک مزاج ہے, باوجود اس کے کہ ہالینڈ یورپ کا ایک حصہ ہے, مگر مزاج کے اعتبار سے یورپ کی ہر قوم میں فرق ہے, اور بہت نمایاں امتیاز ہیں جو ایک کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں. اس پہلو سے ہالینڈ یورپ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان سے ایک الگ شخصیت رکھتا ہے, اور اس شخصیت کی پہچان ضروری ہے جس کے بغیر ہم حقیقی معنی خیز اور مفید لاح عمل بنا نہیں سکتے. اور جب میں نے ہالینڈ کی ضرورت کہا تو ایک تو یہ امتیازی ضرورت ہے جس کا ہالینڈ ہی سے تعلق ہے, اور ایک وہ ضرورت جو تمام عالم میں ہر جماعت کی ایک ہی ضرورت ہے, یعنی تربیت اور انسان کو پہلے سے بہتر حال میں ہمیشہ اس طرح آگے بڑھاتے چلے جانا کہ اس کا رخ خدا ہی کی طرف ہو اور غیر اللہ کی تمام طاقتوں سے وہ دور ہٹتا چلا جائے اور اللہ کے قرب قریب ہوتا چلا جائے. یہ بنیادی پیغام ہے ہر مذہب کا, جو سب سے زیادہ وضاحت اور قوت کے ساتھ اسلام نے پیش فرمایا, اور یہ احمدیت کی بنیادی ضرورت ہے جو ہر ملک میں یکساں ہے. اور اس تربیت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہی بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی تبلیغی ضرورت ہے, کیونکہ یہی تربیت جب غیروں کا اس کی طرف رخ کرتی ہے تو اسی کا نام تبلیغ ہو جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں تو بنیادی روح ہر مذہب کی تربیت ہی ہے, یعنی ہر انسان کی اصلاح کرنا. بس اس پہلو سے جو توبہ کا مضمون میں نے شروع کیا تھا اس میں اسی مضمون کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اقتباس میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, توبہ کرنے والا گناہگار جو پہلے خدا تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا, اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ہر مذہب کا بنیادی مقصد ہے. اب اس کے فضل سے اس کے قریب یعنی اللہ کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, ویحب المتطہرین, اور وہ جو نیکی چاہتے ہیں, جو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں, ان سے بھی محبت رکھتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کا خود بھی ترجمہ فرمایا ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے, اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے. اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, یعنی دوست رکھتا ہے کا ترجمہ خود محبوب بنا لیتا ہے بھی حضرت اقدس مسیح موعود اسلامی نے فرمایا ہے, بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے. یہ وہ مضمون ہے جس پر میں کچھ مزید یہاں ٹھہر کر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ویحب المتطہرین, اور وہ لوگ جو پاک ہونا چاہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں نہیں, دراصل توبہ ہی کی تفصیل میں مزید یہ فرمایا گیا ہے. توبہ کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک گناہ سے انسان روگردانی کر لے, اس سے منہ پھیر لے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے معاف فرما دے اور توبہ گویا مکمل ہو گئی. یہ آیت کریمہ صرف یہ بات بیان نہیں کرتی, بلکہ یہ بیان فرماتی ہے کہ توبہ کی پہچان یہ ہے, توبہ کا پہلا پھل جو توبہ کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ متطہر بن جاتا ہے. متطہر کا مطلب یہ ہے کہ نیک ہونا چاہتا ہے, نیکی کی جستجو کرتا ہے, پاک ہونا چاہتا ہے, پاک ہونے کی طلب کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد کے بغیر یہ نصیب نہیں ہو سکتا. تو توبہ کے ساتھ ہی متطہر ہونا ایک لازمی شرط ہے. کوئی شخص بھی جب ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے, اگر وہ ساتھ متطہر نہ ہو تو ہمیشہ اس کو دوبارہ اس گناہ میں لوٹنے کا خطرہ درپیش ہوگا. یہ گہرا نفسیاتی نقطہ ہے جس کی طرف اس آیت کریمہ نے اشارہ فرمایا ہے. ہر انسان جو گناہ میں مبتلا رہتا ہے, رہ چکتا ہے, یا اس نے گناہ سے مسلسل تعلق جوڑا ہوا ہے, وہ جانتا ہے کہ توبہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو گناہ کی محبت اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور اس کی حالت متطہر کی نہیں ہوتی, یعنی ایسے شخص کی نہیں کہ جو پاک ہونا چاہتا ہے, بلکہ ایسے شخص کی ہوتی ہے جو گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے باوجود توبہ کر رہا ہے. اور اکثر توبہ کرنے والوں کا یہی حال ہے, جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس کی محبت ان کے دل سے مٹتی نہیں ہے, اس کی محبت مسلسل اس گناہ کی طرف انہیں کھینچ رہی ہوتی ہے اور توبہ کرتے ہیں اپنی طبیعت کے خلاف, اپنے مزاج کے خلاف, اور ایسی توبہ جو ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی. کبھی بھی ایسے توبہ کرنے والے کو ہمیشہ کا امن نصیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک طرف توبہ کا عزم ہے, دوسری طرف گناہ کی ایک طبی محبت ہے, ان دونوں کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہوا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, اور بالآخر زمین کی کشش اس کو واپس زمین کی طرف کھینچ لاتی ہے. بس توبہ کا جو ایک پہلو ہے کہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اس کی طرف جھکنا, یہ پہلو بظاہر پورا ہو جاتا ہے، مگر فی الحقیقت یہ مستقل ایسے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. متطہر میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی نیکی کی ہر ہرس لگ جائے اور پاک ہونے کی ایک بے قرار تمنا دل میں تڑپنے لگے، متطہر ہو جائے. ہر وقت یہ چاہے کہ اب میں پاک ہو جاؤں. یہ پاکی کی تمنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے پر مجبور کرتی ہے، اور بار بار اس کی طرف نظر اٹھا کر اس سے یہ تمنا واویلا کرتی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری خاطر ایک گناہ سے منہ موڑ چکے ہیں، لیکن نیکی جب تک ہمارے بدن کا دائمی جز نہ بن جائے، جب تک ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو تیرے نزدیک پاک ہیں، اس وقت تک ہمیں چین نصیب نہیں ہو سکتا. ایسی حالت ہو تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، ایسے پاک ہونے والوں، پاک ہونے کی تمنا رکھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. بس اکثر انسان اس تجربے سے گزر چکے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. بعض گناہ ان کے وجود کا دائمی حصہ بن جاتے ہیں، بعض کمزوریاں ان کی سرشت ہو جاتی ہیں. مثلاً بعض اگر نماز میں سست ہیں، روزے میں سست ہیں، جھوٹ کی عادت ہے یا بدخلقی ہے، اپنے بھائیوں کے حق کی حفاظت کی بجائے ان کے حق تلف حفاظت کرنے کی بجائے ان کے حقوق تلف کرنے کی عادت ہے، چالاکی سے کام لے کر اپنے فائدہ اٹھانا ہے. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں عام ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک بات بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایسی ہے جو انسان کو جہنم کے کنارے تک ہی نہیں جہنم میں داخل کرنے کا موجب بن سکتی ہے. اور ان چیزوں کی طرف سے انسان ایسا غافل رہتا ہے کہ کبھی آنکھ ہی نہیں کھلتی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیسی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں. اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کر چکا ہوں. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اپنے اسلام کا ایک عہد نو قائم کیا ہے، قرار کیا ہے، یعنی عہد نو قائم کیا ہے، جس کی روح سے گویا حقیقت میں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا اور آپ کے پیچھے چلنے والا ہو گیا. یہ بیعت کی روح ہے جو توبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہر بیعت کے ساتھ توبہ کا لفظ آتا ہے. بس توبہ منہ سے تو ہو جائے، مگر عملاً زندگی کے ہر جزء میں توبہ سے بے اعتنائی ہو، یعنی خیال بھی نہ آئے کہ میں توبہ کا محتاج ہوں، معلوم ہی نہ ہو کہ میرے اندر کیا کیا لوگ بس رہے ہیں. یہ وہ غفلت کی حالت ہے جو لازماً انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. پر سچی توبہ سے پہلے ایک بیداری کا دن ہے، اور وہ بیداری کا دن ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. کسی دن بیدار ہوں، اور جیسے بیدار ہونے والا بعض دفعہ اگر دیر سے بیدار ہو تو ہڑبڑا کر اٹھتا ہے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے دفتر جانا ہے، الارم لگائے ہوئے ہیں اور دیر تک سوتے رہے، وہ جب اٹھے تو اچانک جب نظر پڑی گھڑی کی طرف تو بہت تاخیر ہو چکی تھی. گھبرا کر پھر وہ جس طرح ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی توبہ سے غافل لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو اب بے شمار ذمہ داریوں کے ادائیگی میں اتنی دیر کر چکے ہیں کہ اثر نو ان کا زندہ ہونا، اثر نو ان کا نئے رنگ اختیار کرنا، اثر نو ان کا اپنے اندر وہ انقلابی پاک تبدیلی پیدا کرنا جس کے بعد انہیں خلق آخر عطا ہونی ہے، یہ تو بہت محنت کا کام ہے، بہت لمبا کام اور بہت صبر طلب کام ہے. اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ اٹھیں اور بیدار ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ اپنی اندرونی شخصیت को देखने के लिए आंखें खोलें, यही आपका उठना है। आंखें खोल के देखें तो सही कि आपके अंदर कौन बस रहा है और क्या बस रहा है। और जब आप आंखें खोलेंगे तो हर मंजिल में, हर कदम पर आपको बहुत खौफनाक नजारे दिखाई देंगे। कहीं दुनिया का हरीस नजर आएगा आपको, जो दुनिया के अमवाल को इतना अजीज रखता है कि खुदा की राह पर खर्च करने में उसको हमेशा तकलीफ महसूस होती है, ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। कई ऐसे होंगे जिनको इस पहलू से तो इत्मीनान होगा, मगर अगले मोड़ पर जब मुड़ेंगे तो उनका दिल देख कर लहर जाएगा कि माली कुर्बानी तो मैं कर रहा हूं मगर इबादत में बिल्कुल कोरा हूं, और खुदा ताला से मोहब्बत के साथ उसकी तरफ झुकने के लिए जिस इबादत की जरूरत है उसका मैंने आगाज भी नहीं किया। नमाज पढ़ता भी हूं तो गफलत की हालत में खड़ा होता हूं, झुकता हूं, खड़ा होता हूं, सजदे में गिरता हूं, बैठता हूं, खड़ा होता हूं और फिर बैठ के सलाम फेर देता हूं। और इस हालत से निकलने को मैं अमन की तरफ लौटना समझता हूं। मुझे करार उस वक्त आता है जब मैं इस हालत से निकलकर बाहर आकर दुनिया को अस्सलाम वालेकुम कह देता हूं, कहता हूं शुक्र है मैं वापस आ गया। और दाखिल होने का वक्त मेरे लिए सबसे मुश्किल है, और उस दौरान मेरी तबीयत बोरियत के सिवा कुछ महसूस नहीं करती, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूं वो लफ्जों में कह रहा हूं, कोई सुनने वाला मेरे सामने खड़ा नहीं होता जिसको मैं कुछ सुनाकर बात कहूं, और उसकी तरफ से कोई जवाबी लहर दिल में नहीं उठती जिससे महसूस हो कि कोई सुनने वाला सुन भी रहा था और उसने मेरे दिल में एक हरकत पैदा कर दी। बस ऐसी हाल नमाजें अगरचे इब्तदान फर्ज की अदायगी का हक तो रख, फर्ज की अदायगी तक तो ठीक हैं, लेकिन अपनी मनफियत के लिहाज से बिल्कुल खाली हुआ करती हैं। साल हर साल बाद लोग जिंदगियां गुजार देते हैं ऐसी नमाजें पढ़ते हुए, पांच वक्त जाए वजू करके जाएंगे, पूरे एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेंगे और फिर जब निकलेंगे तो खाली। और इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि अल्लाह ताला के दरबार में जाकर उससे आने के बाद उनके अंदर कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती। बस बाद लोग ऐसे हैं जो ये मालूम करेंगे कि हम माली हिर्स में मुबतला और खुदा ताला की राह में कुर्बानियों से बेखबर, बल्कि तबीयत पर उन कुर्बानियों के नाम से भी बोझ पड़ता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो उस लिहाज से पूरे लेकिन इबादत से बेखबर और गाफिल, और इबादत के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब चाहने का तसव्वुर ही उनमें नहीं है। ये उनको ख्याल ही नहीं पैदा होता कि हर इबादत के बाद कुछ ना कुछ मुझे अल्लाह के करीब होना चाहिए, अगर ज्यादा तौफीक नहीं तो कुछ एहसास हासिल का एहसास, यानी कुछ मुझे मिल गया है, इतना तो हो कि नमाज के बाद मैं महसूस करूं कि आज मुझे कुछ खुदा तला के करीब होने की लज्जत हासिल हुई है। और ये जो करीब होने की लज्जत है ये कोई फर्जी लज्जत नहीं है। हर नमाज में जहां इंसान अल्लाह ताला को मुखातब करके उसके हजूर अपने आप को झुकाता है तो कुछ लम्हे उसको जरूर ऐसे नसीब हो जाते हैं जब वो महसूस करता है कि हाँ मेरी ये बात खुदा ताला की हजूर मकबूल हुई, और उसका जवाब जैसा कि मैंने बयान किया है लफ्जों में ना भी मिले तो इंसान के दिल में एक खास किस्म की तहरीक के जरिए मिल जाता है, उसका दिल मुर्तहिश हो जाता है, उसमें हिजान पैदा हो जाता है और पहले की निस्बत अपने आप को अमन में महसूस करता है। बस ये वो दूसरा पहलू है जो अपने अंदर के इंसान की तलाश और उसकी हकीकत और जस्तजू को पाने की जिद्दोजहद है। इससे आप गाफिल रहेंगे तो आप जिंदगी के मकासद से गाफिल हैं, और ये दोनों बातें तो बड़ी हैं। यानी कुरान करीम ने माल और जान को जो पेश कर देने, खुदा की राह में पेश कर देने की बुनियादी तालीम दी है, ये उससे ताल्लुक रखने वाली बातें हैं। लेकिन इनसे नीचे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर ایسی حالت میں قائم رہتی ہیں کہ گمان بھی نہیں آتا کہ ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مالی قربانی کی طرف اگر آپ توجہ نہیں کرتے تو کوئی توجہ دلانے والے آتے رہتے ہیں, کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے, کوئی خط لکھنے والا سیکٹری ہے, وہ آپ کو یاد کراتا ہے کہ اس دین کی ضرورت میں آپ بھی حصہ لیں. نماز سے غافل ہوں تو اس میں بھی آپ کو یاد کرانے والے موجود ہیں. لیکن بدخلقی ایک ایسا مضمون ہے جو روزمرہ کے معاملات میں انسان کو درپیش رہتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. بدخلقی کے پہلو سے وہ آپ دیکھ لیں توبہ کے مضمون کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تک انسان کا خلق اچھا نہیں ہوتا وہ باخدا انسان بن ہی نہیں سکتا. یہ وہم ہے کہ ایک انسان چندہ دینے والا ہو, عبادت کرنے والا ہو اور باخدا ہونے کے باوجود بد اخلاق بھی ہو. یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی. اخلاق کا تعلق بنی نوع انسان کے حقوق کی سچی ادائیگی سے ہے. اخلاق کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں, اپنے عزیزوں, اپنے اقارب, ملنے جلنے والوں سب سے اس طرح حسن سلوک کریں کہ آپ کی ملاقات, آپ کا تعلق ان کے لیے خوشی کا موجب بنے, کسی نفرت کا موجب نہ بنے, اور آپ سے وہ پوری طرح امن کی حالت میں رہیں. سچے اخلاق کی یہی تعریف ہے. کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ میرے سے جو تعلق رکھ رہا ہے تو اس کی نیت میری کسی ملکیت پر ہے, میرے کسی مال پر ہے, میرے بعض حقوق پر ہے, میرے بعض رشتہ داروں پر ہے. اگر ایسی نیت اور یہ فساد تعلقات میں داخل ہو جائے تو یہ تعلقات اخلاق نہیں کہلائیں گے, یہ بدخلقی کی بدترین قسم بن جاتی ہے. یعنی اچھی طرح بات کر کے پیار اور محبت جتا کر بعض دفعہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں سے مالی معاہدات کرتے ہیں اور جب تک وہ معاہدات ہو نہیں جاتے ان کے اخلاق دیکھنے والے دکھائی دیتے ہیں. ہر بات میں ان کا ادب, ہر چیز میں لحاظ, بلکہ اس بات پر بار بار خوشی کا اظہار کہ کبھی خدمت کا موقع دیں, ہمارے گھر تشریف لے آئیں, بیوی بچے فدا ہوتے ہیں, یہ صاحب آئے ہیں جن کے ساتھ مالی معاہدہ ہونے والا ہے, اور ہر طرح سے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی عزت کی جاتی ہے, ان کے بچوں کی عزت کی جاتی ہے, ان کے بچوں کو تحائف دینے ہوں تو اس سے بھی انسان گریز نہیں کرے گا بلکہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ تحائف دے. یہ اخلاق ہیں, اور ان اخلاق کے دھوکے میں آ کر جب کوئی ان سے سودا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا جو مال ہے وہ جلدی سے جلدی ہڑپ کر کے اسے چھٹی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر جب وہ شخص جس کو کہتے تھے آئیے گھر آئیں سراخوں پر, جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی دشمن, اور واقعتا وہ دشمن ہی بن چکا ہوتا ہے, کوئی دشمن دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. اور اگر اس گھر کا دوسرا دروازہ ہو تو دوسرے دروازے سے انسان نکل کے بھاگتا ہے. اس کا نام اگر اخلاق ہے تو اس سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں. یہ دھوکہ بھی ہے, بے حیائی بھی ہے, انسانیت کے ادنا تقاضوں سے بھی گری ہوئی بات یہ ہے کہ انسان انسانی تعلقات میں اپنے اخلاق کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے. بس بظاہر بہت سے انسان آپ کو اخلاق والے دکھائی بھی دیتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے اس کردار کو اخلاق کہا نہیں جا سکتا. پھر روزمرہ کے ایسے انسان بھی دکھائی دیتے ہیں جو آپ سے براہ راست کچھ نہ بھی چاہتے ہوں مگر ان کا حسن سلوک, ان کی نرمی کی بات محض ایک سطحی بات ہے, ایک دکھاوا سا ہے, اور جہاں کہیں بھی آپ کے مقاصد میں اختلاف ہو وہیں وہ اپنے پرپرزے نکالتے ہیں اور بڑی بدتمیزی اور بدخلقی سے آپ سے معاملہ کرتے ہیں. تو اخلاق جو ایک بنیادی صفت ہے اس کے ان کے اس کو اخلاق کو اس کے اصلی معنوں میں سمجھنا اور اختیار کرنا یہ باخدا ہونے کے لیے ایک لازمی شرط ہے. اتنی سی بات ہے سادہ سی, کیوں لوگ یہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کسی کو جان لیں کہ وہ بد اخلاق ہے, آپ تو اس کا اپنے گھر پر سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے, اسے آپ دور بھاگتے ہیں, ہمیشہ دور کی صاحب سلامت رکھتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بد خلق انسان کو اپنے قریب کر لے اور اپنی صحبت میں بٹھائے؟ کیونکہ یہ ایک دائمی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اچھے انسان ہوں وہ اچھی صحبت پسند کرتے ہیں, اور اگر پتہ چلے کہ کوئی بد شریر انسان ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کو دور کر دیتے ہیں. بس اللہ تو ہر بات کا عالم, ہر بات سے واقف ہے, ہر چیز سے باخبر ہے. وہ ایسے انسان کو جو اخلاقاً بد ہو اس کو اپنے قریب نہیں بٹھاتا, اپنے قریب نہیں کرتا. تو اخلاق کو آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. اخلاق باخدا ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے, اس کے بغیر انسان خدا والا ہو نہیں سکتا. اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو خدا والا ہو وہ لازماً با اخلاق ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا والا کون ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت میں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں لکھی اور جس کی تشریح سے متعلق میں آپ سے کو مخاطب ہوں, متطاہرین کو بیان کیا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو متطاہرین تو وہ ہیں جو ہر عیب سے ہمہ وقت پاک ہونے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جب ہر عیب سے ہمہ وقت پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتے ہیں, کیونکہ خدا ہی کی صفات ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. بس مرکزی نقطہ اس آیت کے پیغام کا یہی ہے کہ جو اللہ کی نقل اللہ جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, متطاہرین کا مطلب ہے کیونکہ پاک صرف اللہ کی ذات ہے, اس لیے جو متطاہر ہے وہ خدا کی صفات اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اور جب خدا کی صفات اپنا لیتا ہے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ایک کامل بااخلاق انسان بن کر واپس دنیا کی طرف لوٹتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنا کر وہ دنیا کی طرف لوٹے اور بد اخلاق ہو. بس دونوں پہلوؤں سے ایک انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے, اور یہ جو پہچاننے کا وقت ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, یہ کوئی لمبا وقت نہیں ہے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, ہم وقت بہت سر پر لٹکی رہتی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو شادیوں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں اور پہنچنے سے پہلے پہلے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے ہیں جو خوشیوں سے واپس لوٹتے ہیں تو گھر آنے سے پہلے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. بعضوں کو اندر اندر بیماریاں کھا رہی ہیں اور پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ بیماری گھیرا ڈال لیتی ہے اور بچنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. تو ایسے حالات میں جب انسان کو خود اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آئے اور کہاں سے آئے, وہ ایسا مطمئن ہو کہ اپنے جاگنے کی فکر ہی کوئی نہ کرے بلکہ آنکھ کھلے تو پھر سو جائے, پھر کبھی کوئی وقت کی آواز اسے جگائے تو پھر سو جائے, ایسے انسانوں کی موت نیند ہی کی حالت میں ہو جاتی ہے. اور ان پر قرآن کریم کی وہ آیت صادق آتی ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی انسان کو وفات دیتا ہے تو ایک تو نیند کی حالت ہے جس میں اس کی روح کو قبض کرتا ہے لیکن پھر اسے واپس کر دیتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو نیند کی حالت میں کھینچ لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی واپسی کوئی واپسی نہیں ہوتی. بس اسی کا نام موت ہے. وہ جو نیند اور موت کی باتیں قرآن کریم میں کی ہیں اس کو ہم عام طور پر ظاہری معنوں میں ہی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد عام طور پر سونا اور عام طور پر جاگ کر دوبارہ زندہ ہونا ہے. لیکن فی الحقیقت اگر آپ ان آیات کریمہ پر دوبارہ غور کریں, گہری نظر سے دیکھیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی غفلت کی حالت کا ایک بہت ہی عجیب نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے. کتنے ہی آدمی ہیں جو غفلت کی حالت میں ایسے ہیں کہ گویا ان کی روح قبض ہونے کے قریب بیٹھی ہے, اور کچھ ایسے ان میں سے ہیں جن کو خدا واپس کر دیتا ہے, یعنی دنیا میں بھیج کر ان کی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ نیند کی حالت سے روشنی کی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں, مگر بہت سے ایسے ہیں جو اسی حالت میں سے وہ پوری طرح کھینچ لیے جاتے ہیں اور کبھی انہیں دوبارہ اس دنیا کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں پھر بھیج. جو ایک دفعہ پھر بھیجنے کا مضمون ہے یہ دراصل روزمرہ اس کے تجربے میں آتا ہے, اور کوئی ایسا خیال نہیں جو عام انسانی تجربے کے برعکس دل میں پیدا ہوا ہے. ہمیشہ انسان یہی دیکھتا ہے کہ سوتا ہے اور جاگ اٹھتا ہے, سوتا ہے اور جاگ اٹھتا ہے, اور مذہبی دنیا میں جب وہ سوتا ہے اور نہیں جاگتا اس کو خیال نہیں آتا کہ میں تو عملاً ایک موت ہی کی شکل اختیار کر چکا ہوں. بس جاگنے کا وقت اب ہے جب کہ آپ اس دنیا کی طرف لوٹ سکتے ہیں, جب ظاہری موت آپ کو دبوچ لے گی تو قرآن کہتا ہے کہ پھر آپ کے جاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. پھر آپ خواہش بھی کریں گے کہ اے خدا ہمیں دوبارہ بھیج, ہم پھر بیدار ہو کر تیرے احکام کی فرما برداری کریں اور ایک نئی زندگی اور پاکیزہ زندگی بنائیں, تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو موت جو ہر وقت لٹکی ہوئی ہے اس کو ہمیشہ بھلائے رکھنا, اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم میں بھاری اکثریت ان کی ہے جو احمدیت قبول کرنے کے باوجود غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں, اور اتنی لمبی تفصیل ہے ان باتوں کی جن میں سے ہر ایک بات کو دکھا دکھا کر ان کو توبہ کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک خدمے میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے, اگر اپنا وجود دکھائی نہیں دیتا تو دوسرے وجود تو آپ کو دکھائی دیتے ہی ہیں, اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس سے ہر انسان واقف ہے. چنانچہ ایک انسان کیسا ہی گندی زندگی بس کیسی گندی زندگی بسر کر رہا ہو, اگر اس سے کوئی دوسرا شخص بدسلوکی کرے تو اس کے سارے عیب اس کو اچانک دکھائی دے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم نے تو خامخواہ دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, تم نے میرا پیسہ کھا لیا, تم نے مجھ سے دھوکہ کیا, تم نے مجھ سے ناانصافی کا سلوک کیا. سارے عیوب اس کے اچانک دکھائی دینے لگتے ہیں, اور دراصل یہ بھی اس کی اپنی غفلت ہی کی حالت ہے جس کی نشاندہی ہو رہی ہے. ایک انسان اگر ان کو عیوب سمجھتا, اپنے تعلقات میں پہلے کیوں ان کی طرف اس نے توجہ نہ کی. ایک آدمی نیک ہوتے ہوئے بھی اگر بد تھا تو اس کو اس نے برداشت کیا, اس کی پرواہ بھی نہیں کی, لیکن جب اپنے معاملے میں بد ہوا تب ہوش آئی. تو دوسروں کو ایک بدی دیکھنے کے لیے تو انسان کو اس طرح ہوش آتی ہے کہ وہ بدی اس کے خلاف کام کرے, اور اگر اس کے خلاف کام نہ کرے تو ساری دنیا کے خلاف کام کرتی پھرے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک آدمی دوسروں سے بدتمیزی کرتا ہے, لفنگ بازی کرتا ہے, شرارتیں, فساد, اور پھر بھی بعض مجلسوں میں بیٹھا رہتا ہے اور قبول رہتا ہے, اور جب اپنے خلاف کام کرے تو اچانک انسان اس کو دھتکار کر اپنی چوکٹ سے دور کر دیتا ہے, یہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو غفلتوں کی حالتیں ہیں یہ اپنی ذات سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور دوسروں کی ذات سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اور ایک لازمی جاری سلسلہ ہے. ایک تو موت کے پہلو سے جلدی ہے, دوسرے صدی کے لحاظ سے مجھے بہت جلدی ہے, اور میں اس معاملے میں سخت بے قرار ہوں کہ کسی طرح جماعت اٹھ کھڑی ہو بیدار ہو جائے, کیونکہ ہماری صدی گزرنے میں بہت تھوڑا وقت باقی ہے اور ایسی نئی صدی میں ہمیں داخل ہونا ہے جبکہ ساری دنیا کی ذمہ داریاں ہم پر پہلے سے بہت زیادہ ڈالی جائیں گی, اور یہ ذمہ داریاں کئی طرح سے پہلے سے زیادہ ہوں گی. اول یہ کہ ہر صدی کے موڑ پر خدا تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے, وہ انقلاب تو نظر آتا دکھائی دے رہا ہے, اس انقلاب کے تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں, اور جو خدا تعالیٰ نے اسلام کی تائید میں ہوائیں چلائی ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے, اپنی صلاحیتوں کے بادبان کھولنے, ان کا رخ ایسا کرنا ہے کہ وہ ہوائیں ان میں بھر کر انہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں. اور اس صدی کے اختتام میں 3 سال بمشکل باقی ہیں, اس لیے ایک تو یہ فکر کی بات ہے کہ ہم اس صدی کے اختتام تک کیا واقعی نئی آنے والی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے اہل ہو چکے ہوں گے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہی ہے اور تیزی کے ساتھ انقلاب برپا ہو رہا ہے, وہاں اس انقلاب کو کہ اپنے جو تقاضے ہیں ان کو وہ کیسے پورا کر سکتے ہیں. دیکھو ایک آدمی اگر کسی ایک شخص کو مسلمان بنا لے تو اس کو اپنے ساتھ لگا کر اپنے پروں کے نیچے رکھ کر اس کی تربیت کرنا بھی ایک بڑا کام ہے, اور بہت کم ہیں جو اس کام کو جیسا کہ حق ہے ادا کرتے ہیں, بیعت کروا لی اور سمجھ لیا کہ مقصد حل ہو گیا, حالانکہ بیعت کے ساتھ مقصد حاصل کرنے کا آغاز ہوتا ہے نہ کہ مقصد حاصل ہونا. بیعت تو اس چیز کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا, یعنی جماعت احمدیہ کی پناہ میں آ گیا اور کہا اب مجھ پر جو عمل کرنا ہے کرو, جیسا مجھے بنانا چاہتے ہو بنا لو. اور اگر آپ بیعت ہی کو انجام سمجھیں اور وہیں بات ختم کر دیں تو جیسا وہ تھا ویسا ہی رہے گا, بلکہ جہاں وہ جائے گا وہاں بھی اپنے گرد و پیش کو اپنے جیسا بنانا شروع کر دے گا, بس بجائے اس کے کہ اس کا آنا آپ کے لیے ببرکت ہو, اس کا آنا بعض دفعہ نحوستوں کا موجب بن جاتا ہے, کیونکہ بہت سی بد رسموں میں مبتلا آتا ہے, بہت سی اندرونی بیماریوں کا شکار آتا ہے. اگر آپ نے فوری طور پر اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی تو ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنی بیماریاں اس نئے ماحول میں منتقل نہ کرے جس ماحول نے اسے اپنایا ہے. تو یہ جو تقاضے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ان کو اگر میں گننا شروع کروں تو 1, 2, 4 خطبوں میں بھی ان کو پوری طرح میں آپ کے سامنے کھول کر بیان نہیں کر سکتا, مگر باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی پریشان کن ہیں اور طبیعت میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں. لگتا ہے تھوڑا وقت ہے اور کام بے انتہا پڑا ہوا ہے, آخر کیا کرے انسان کہ ساری جماعت کو اس کام کو میں دین کی مدد کے لیے آمادہ کر سکے. اسی قسم کی بے چینی کا اظہار حضرت عیسیٰ نے اس طرح کیا تھا کہ اعلان کیا من انصاری اللہ, اور قرآن کریم نے جو اس ایک فقرے کو محفوظ فرمایا ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح کے دل میں شدید بے قراری پیدا ہوئی اور اپنے آپ کو بے یار و مددگار پایا, چند کے سوا کسی نے ان کی تائید کا دعویٰ نہیں کیا. اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے. قرآن کریم فرماتا ہے اس آواز پر لبیک کہنے والے کو ضرور پیدا ہوئے, اور وہ لبیک کہنے والے شروع میں تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خلوص کو قبول فرمایا. فاصبحوا ظاہرین, وہ جو تھوڑے تھے وہ غالب آ گئے. یہ تاریخ ہے ساری عیسائیت کے غلبے کی اور اس غلبے کے آغاز کی, اور اس کا آغاز ہوا کیسے, کس جگہ سے شروع ہوا. عیسائیت کے غلبے کا آغاز حضرت مسیح کے دل سے ہوا ہے, اور دل کی اس بےقراری سے ہوا ہے جس کا اظہار قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا. من انصاری اللہ, ہے کون جو خدا کے نام پر میری مدد فرمائے, خدا کے کام کے لیے میری مدد کو آ جائے. تو یہی وہ آواز ہے جو اس دور کے مسیح نے بھی دی ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی آواز کو دوبارہ اٹھایا ہے, لیکن کام اس سے بہت زیادہ ہے جتنا مسیح اول کو درپیش تھا. مسیح اول کے سپرد تو بنی اسرائیل کی بدیوں کو دور کرنا تھا اور بنی اسرائیل کی محدود ضرورتوں کو پورا کرنا تھا, مگر مسیح محمدی کا کام تو سارے جہان پر پھیلا پڑا ہے. اور بدیوں نے جس جس طرح سر اٹھایا ہے اور جس نئے رنگ میں ظاہر ہوئی, وہ اتنی زیادہ اور اتنے خوفناک انداز کے ساتھ اٹھی ہیں کہ ایک ایک ملک کو بدیوں نے غرق کر دیا ہے اپنے طوفان میں, اپنے سیلاب میں. آپ جو ہالینڈ میں بستے ہیں, ہالینڈ کے گرد و پیش کا جائزہ لیں, اور ہالینڈ کے شہروں میں جو بدیاں ہر روز ہو رہی ہیں, جس طرح قوم کا مزاج بگڑ رہا ہے, جس طرح یہ مزاج بگڑتے بگڑتے اب ایک عوامی شناخت اختیار کر گیا ہے, یعنی قوم ان بدیوں کو برا نہیں دیکھ رہی اور ان کی طرف بڑھنے کو اور ان کو ٹیلی ویژن پر اور اپنے نیوز میڈیا کے ذریعے دنیا کو دکھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی, اور ہر قدم پہلے سے اور آگے اسی سمت میں بڑھ رہا ہے. ان سب کا رخ موڑنا اور انہیں اسلام کی طرف واپس لے کے آنا کیسے ممکن ہے اگر آپ خود توبہ کر کے متطہرین میں داخل نہ ہو چکے ہیں؟ تو دراصل کام بے انتہا زیادہ ہے, اتنا کہ اس کا شمار ممکن ہے, مگر حل اس چھوٹی سی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا ناصر بنانا چاہتا ہے, جو اعلان کرتا ہے کہ میں انصاری اللہ میں سے ہوں, اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اپنی پہلی زندگی سے منہ موڑ لے, اور ایسا منہ موڑے کہ پھر دوبارہ اس کا خیال تک دل میں نہ لائے. اور یہ تب ممکن ہے کہ پاک ہونا چاہے اور پاک ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو جائے, یعنی بدیوں کی خواہش کی بجائے نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے اور انسان واقعتا دل سے چاہے کہ وہ اچھا ہو جائے. ایسے شخص کے متعلق خدا فرماتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے. بس اللہ کی محبت جس قوم کو نصیب ہو جائے اس کی فتح ہی فتح ہے. جسے خدا محبت کرنے لگے اس پر دنیا کی نفرتیں غالب آ ہی نہیں سکتی, مگر ایسے ہیں تھوڑے اور ضرورت ہے کہ تیزی سے ان کی تعداد کو بڑھایا جائے. ہالینڈ ہی کی مثال کو پھر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مضمون کو ہالینڈ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک لمبے عرصے سے میں یہاں تحریک کر رہا ہوں کہ تبلیغ کرو اور تبلیغ کے ذریعے روحانی اولاد پیدا کرو, اور ایک لمبے عرصے سے جب بھی آتا ہوں ہمیشہ بھاری دل سے آپ سے شکوہ کرتا ہوں کہ تبلیغ آپ نے کی تو ہوگی کیونکہ رپورٹوں میں کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے, مگر عملاً اس کے پاکیزہ پھل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جیسی جماعت پہلی تھی ویسی ہی ہے. جب پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنی بڑی ہے تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 30 یا 40 یا 50 کا اضافہ ہوا ہے. جو پوچھا جائے کہ وہ کیسے ہوا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان سے ہجرت کر کے لوگ آئے. حالانکہ مجھے پاکستان سے ہجرت کرنے والوں کی نسبت ان لوگوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے جن کی ہجرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی ظاہر فرمائی, اور وہ ہجرت بد وطن سے ہجرت کر کے نیک وطن میں داخل ہونا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ہجرت میں دلچسپی ہے اور ہمیشہ رہے گی, کیونکہ آپ اس پہلو سے زندہ نبی ہیں, آپ کی دلچسپیاں بھی قیامت تک زندہ رہیں گی. اس پیمانے سے جب دیکھا جائے تو مجھے یہ بات بھلا کیا خوش کر سکتی ہے کہ اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ پاکستان سے 20, 30, 40, 50 ہجرت کرنے والے یہاں آ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان سے ہجرت کی یہاں آنے کے بعد ان کی ہجرت کس طرف ہے؟ اگر ان کے معصوم بچے یہاں کی تربیت حاصل کر کے ان کی معصوم بچیاں ان کے ماحول میں مل جل کر وہ بے دین ہونے لگیں اور نفسی آزادی اور نفسانی خواہشات کا کی بے دھڑک پیروی کرنا ان کے نصیب میں دکھا جائے تو یہ ہجرت کیسی ہجرت ہے؟ یہ تو اچھے شہر سے برے شہر کی طرف ہجرت ہوگی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہجرت کا ذکر فرمایا وہ تو بالکل برعکس ہے. بس یہ وہ ہجرت ہے جس کے ذریعے تعداد بڑھنی چاہیے, اور یہ ہجرت اندرونی طور پر بھی دکھائی دینی چاہیے اور بیرونی طور پر بھی دکھائی دینی چاہیے. اندرونی طور پر اس طرح کہ آپ میں ہر روز ایسے نوجوان, ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں, بلکہ بچے بھی پیدا ہوں جو اپنے اندر یہ پاک تبدیلی پیدا کریں, یہ عہد کر لیں, ایک دن جاگ اٹھیں, اپنی برائیوں کی فرشتے بنائیں اور معلوم کریں کہ ان کی شکل ہے کیا. ایک وہ شکل ہے جو وہ دنیا کو دکھاتے ہیں, باوجود کوشش کے پھر بھی اس کے سارے عیوب چھپا نہیں سکتے, لیکن ایک وہ شکل ہے جو اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہیں. وہ شکل اس سے بہت زیادہ بھیانک ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس شکل کو دیکھے بغیر اس کے داغ دور کرنے کی طرف توجہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے زیادہ اس شکل کو دیکھنے والا خدا تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہر انسان کی اندرون کی تفصیل جانتا ہو. وہ ایسی سی باریکیوں کو بھی جانتا ہے, ایسے ہلکے داغوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو خود انسان کی اپنی نظر میں ہی نہیں آ سکتا. مگر خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو ہر شخص خود ہے, جو چاہے تو اپنے داغ دیکھ سکے. مگر مصیبت ہے, اور بہت بڑی مصیبت ہے, کہ داغ دیکھ سکتا بھی ہے تو دیکھتا نہیں, اور اگر کوئی توجہ دلائے تو اس کے خلاف غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے داغ دے, تیرے اندر کتنے کتنے داغ. خواہ اس نے نیکی اور بھلائی کی خاطر بات کی ہو, مگر جب کسی کی کمزوری اس کو یاد دلائی جائے تو بڑے غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل دینے والا, اپنا حال دے. اور بسا اوقات جس کو وہ کہتا ہے اپنا حال دیکھ, نہ وہ اپنا حال دیکھتا ہے نہ یہ اپنا حال دیکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, میں نے بہت غور کیا ہے ان معاملات پر, اور گہری نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نصیحت کرنے والے حقیقت میں نیک نیتی سے نہیں کرتے, بلکہ جب ان کو کوئی غصہ ہو, جب ناراضگی ہو, تب وہ دوسرے کو اس کی برائیاں دکھاتے ہیں, اسے پہلے خاموش بیٹھے دیتے ہیں. اس لیے پہلا قدم ہی منحوس ہے. عورتوں کے معاملات میں تو خاص طور پر یہ بات ثابت آتی ہے, صادق آتی ہے. بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں جانتی ہیں, بلکہ بعض دفعہ مبالغہ کر کے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب تک آپس میں اختلاف نہ ہو, جب تک کوئی انتقام نہ لینا ہو, اس وقت تک وہ برائی بتاتی نہیں, اور جب بتاتی ہیں تو غصے کی وجہ سے بتاتی ہیں, جس سے اور غصہ پیدا ہوتا ہے, نفرت سے بتاتی ہیں جس کے پیٹ سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اس طرح بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اس کی کمزوریوں سے آگاہ کرنے میں مدد دینا فائدہ پہنچائے, الٹا نقصان پہنچا دیتا ہے. تو سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ خود جاگیں, کیونکہ اگر آپ جاگ کر اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بد کہیں گے تو اس کا کوئی غصہ کسی پر نہیں ٹوٹے گا, آپ کا نفس آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا, بلکہ صرف آپ ہیں جس کے سامنے آپ کا نفس سر جھکا سکتا ہے. تو اس سے زیادہ اور کوئی نصیحت ممکن نہیں کہ توابین میں ہو جائیں,
توابین سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو توجہ دلا رہے ہیں, توابین کا مطلب ہے وہ خود اپنے دل میں اپنی کمزوری کا ایک ایسا احساس بیدار کر لیں کہ اپنی کمزوری سے خود شرمندہ ہونے لگے, اپنی بیماری کے احساس سے وہ دور بھاگنے لگے اور اس گھبراہٹ میں وہ چاہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اور یہ مثال صرف روحانی بیماریوں میں نہیں, جسمانی بیماریوں میں بھی ہمیں اسی طرح دکھائی دیتی ہے. ایک انسان جس کے اندر کینسر پل رہا ہے, بسا اوقات غفلت کی حالت میں رہتا ہے تو کینسر اس کا دکھائی بھی نہیں دیتا. اب جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک دن پہلے مجھے ایک خاندان فیملی خاندان والے ملنے آئے اور اپنے ایک عزیز کے متعلق انہوں نے یہی بتایا کہ کینسر تھا لیکن ایک لمبے عرصے سے جس کو کینسر تھا اس کو پتہ نہیں چلا. کیونکہ بعض دفعہ اگر شوگر کی بیماری یعنی ذیابیطس ہو تو درد کے احساس میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ جو باریک ریشے نسوں کے درد کی کیفیت کو دماغ کی طرف منتقل کرتے ہیں ان کے اوپر زائد شوگر یعنی میٹھا جم جم کے انہیں معروف کر دیتے ہیں. وہ معروف ہونے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ تکلیف موجود ہے آگے اس کی دماغ کو اطلاع نہیں کرتے. چنانچہ ان جس مریض کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی ذیابیطس تھی اور ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے اس وجہ سے وہ کینسر اندر اندر پھیلتا رہا اور پتہ بھی نہیں لگا. اور اب جو منزل پہنچ گئی وہ ایسی ہے کہ جس کے متعلق ڈاکٹروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں, انہوں نے کہا نہ دوا ممکن ہے نہ ہم تیار ہیں کسی قسم کی دوا کوشش کرنے کی, کیونکہ اب جو بھی ہم اصلاح کی کوشش کریں گے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. تو دیکھو توبہ کا وقت بعض دفعہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اصلاح کی صلاحیتیں بخشی ہوں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم میں طاقت نہیں رہی. اور جو ذیابیطس ہے یہ کوئی جسمانی بیماری صرف نہیں بلکہ روحانی بیماری بھی یہی ہے. دنیا کے میٹھے کی چاٹ پڑ جانا اس ایسے انسان کو اپنے اندرونی کرواہٹوں کے احساس سے بے خبر کر دیتا ہے. اور روحانی بیماریاں موجود ہیں مگر ان کا دکھ محسوس نہیں کرتا. جب وہ دکھ محسوس نہیں کرتا تو بسا اوقات وہی حال ہوتا ہے جو اس مریض کا ہوا جس کے متعلق اس کے عزیز گھبرائے ہوئے میرے پاس پہنچے. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے لیکن ہم نے اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرنی کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے. تو بیشتر اس کے کہ ہر انسان پر وہ وقت آ جائے جبکہ اس کی بیماریاں بالآخر سر اٹھائیں اور دکھائی دینے لگیں اور بہت طبیعت کو بری لگیں لیکن ان کی اصلاح کا وقت نہ ہو. تو خواہ موت اچانک آ جائے یا ایسے وقت میں بیدار ہو انسان کہ جب اصلاح کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اپنے نفس کو خود پہچانیں اور خود اس کو پکڑیں کیونکہ بیرونی آواز کے خلاف آپ کو ضرور رد عمل ہوگا. اور بہانے بنانا تو انسان کی فطرت میں ایسا داخل ہے کہ اگر یقین بھی ہو کہ سمجھانے والا خالصتاً نیک نیت سے سمجھا رہا ہے پھر بھی اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا, ناانصافی ہو گئی, غلط رپورٹنگ کرنے والوں نے آپ کو ہم سے بدزن کر دیا. چنانچہ اکثر میرا یہی تجربہ ہے بعض دفعہ کسی کے متعلق شکایتیں پہنچتی ہیں کہ یہ حال ہو گیا اس کا, سوسائٹی اس سے بیزار بیٹھی ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے لمبے چوڑے خط آتے ہیں کہ آپ کو تو لوگوں نے یک طرفہ باتیں کر کے بہکا دیا ہے, ہم تو ایسے نہیں, ہم تو بالکل صاف ستھرے اور پاک لوگ ہیں, صاف انکار کر دیتے ہیں حالانکہ ساری سوسائٹی گواہ ہوتی ہے کہ وہ حد سے گزر چکے ہیں. اب یہ آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ بعض دفعہ جھوٹ کا بھی انسان کو نہیں پتہ چلتا. اپنے دفاع میں واقعتاً انسان اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جو سخت جھوٹا ہے اس کو بھی آپ جھوٹا کہیں تو بس ایسا رد عمل دکھاتا ہے کہ خون لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہیں تم ہوتے کون ہو مجھے جھوٹا کہنے والے, یعنی وہ شخص جس کو ساری دنیا جھوٹا جانتی ہے اس کو اگر منہ پر کہہ دیا جائے کہ جھوٹا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا. تو انسانی بیماریوں کا تو یہ حال ہے, اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے ان کو دور کرنے کے لیے, اس کوشش کرنے کے لیے. اس لیے جب میں مسلسل خطبات میں آپ کو توبہ کا مضمون سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو اکتائیں نہیں, مجھے معذور سمجھیں اس بات میں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا مضمون ہے جو آسانی کے ساتھ دل تک پہنچا نہیں کرتا. انسان سمجھتا ہے کہ اچھا ہے, مگر یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے حق میں اچھا ہے. جب اپنے اوپر بات آئے تو وہاں اس کی قبولیت کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں, اور اگر کھولتا بھی ہے تو گھبراتا ہے, کیونکہ اندھیروں میں رہتے رہتے روشنی بری لگنے لگتی ہے. بس اس لیے آپ دعائیں کریں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اور مرکزی دعا کا نقطہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیات ہیں, اور ہر نماز میں آپ ان کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو ہوش سے کم ان کو تو ہوش سے پڑھیں. ایاک نعبد وایاک نستعین, اے ہمارے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں. فیصلہ کر لیا کہ تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور اتنا مشکل کام ہے, ایسا بڑا دعویٰ ہے کہ ایاک نستعین, مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں, تو توفیق دے گا تو ہمیں یہ نصیب ہوگا, ورنہ یہ نصیب ہو نہیں سکتا. بس اس انکسار کی حالت تک پہنچ کر اپنے آپ کو بالکل بے بخش دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے یقین کرتے ہوئے, پھر جب خدا تعالیٰ سے آپ یہ دعا کریں گے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین, تیری یہ بات کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو آپ کے اندر انقلاب برپا ہوگا. اور وہ انقلاب ایسا نہیں ہوگا جو پھر دکھائی نہ دے, کیونکہ جس کے اندر شعور جاگتا ہے اس کا جاگنا دنیا دیکھ لیا کرتی ہے. دیکھو نبیوں کا شعور جو جاگتا ہے تو کل عالم کو ہلا دیا کرتا ہے, قوموں کے اندر ایک ارتعاش پیدا کر دیتا ہے. بس وہ شعور جگائیں جس شعور کا جاگنا اسلام کے لیے لازم ہے, وہ شعور جگائیں جو عالمی انقلاب کے لیے ضروری ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا جس طرح شعور جاگا اور ساری دنیا کی اصلاح کے لیے بے قرار بے چین ہو گئے, اسی طرح اپنے شعور کو پہلے اپنی اصلاح پر تو آمادہ کریں, اپنے چھوٹے سے عالم کی جو آپ کے نفس کا عالم ہے, جو آپ کے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے, جو باہر دنیا کو دکھائی بھی نہیں دیتا, جو آپ کے بازوؤں میں سمٹا ہوا ہے, اس کو تو پہچانیں, اس کو تو دیکھیں, اس میں انقلاب پیدا کرنے کی جو تمنا دل میں پیدا کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ چھپے ہوئے وجود نہیں رہیں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا بھی تو یہ حال تھا کہ میں کیا یعنی اور معنوں میں فرماتے ہیں, مگر بات وہی ہے کہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہیں تھی. اور یہ بے بسی کے عالم میں نہیں بتا رہا ہے, انبیاء چاہتے ہیں کہ وہ نہ پہچانے جائیں. انبیاء جنہوں نے نبی بننا ہو وہ اپنی نیکیاں چھپاتے پھرتے ہیں جس طرح غیر نبی اپنی بدیاں چھپاتے پھرتے ہیں, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو خدا تعالیٰ بیدار کرتا ہے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے, تو ان کا جاگنا ایک عالم کا جاگنا ہو جاتا ہے, ان کی دل کی بے قراری سب عالم کی بے قراری بن جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ چھپے رہیں. بس آپ جاگیں تو اس طرح جاگیں کہ ہالینڈ تک جاگ اٹھے, آپ جاگیں تو اس طرح جاگیں کہ آپ کا گرد و پیش آپ کا ماحول جاگ اٹھے, آپ کے گھر والے جاگیں, آپ کے بچے جاگیں, اور ان کے اندر ایسی پاک اور نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوں کہ وہ دیکھنے والوں کو دکھائی دیں. جب تک وہ تبدیلیاں آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس قوم کی تقدیر بدل نہیں سکتی. یہ قوم سوئی رہے گی اور آپ بھی سوئے رہیں گے, اور اسی حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف واپس جائیں گے, اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر سکیں گے. تو ایک بہت بڑا خطرے کا مقام ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بہت بڑا خطرے کا الارم ہے جو میں بجا رہا ہوں, اور متنبہ کرتا ہوں اور بار بار متنبہ کرتا ہوں اپنے اندرونے انسان کو جگائیں جو سویا پڑا ہے, اس کے جاگنے کے ساتھ پھر حقیقت میں آپ جاگیں گے تو دنیا جاگے گی, آپ کا ماحول جاگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.